برائے ایصال ثواب مرحوم عبداللہ رحمت اللہ کی منعقد کی جا رہی ہے. اس مجلس سے خطاب مولانا صادق حسن صاحب کریں گے اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاتحہ صاحب حاجی عبداللہ بھائی رحمۃ اللہ, مرحوم حاجی رحمۃ اللہ بھائی جعفر علی, مرحومہ امینہ بھائی جعفر علی الہی امین. مرحوم کے سال ثواب کے لیے ایک کلام پیش کر رہا ہوں.
ہوتے رہتے تھے جسے حلائے فردوس عطا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا, وہ محمد کا نواسا, وہ حسین ابن علی, گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی, نام ہے پنجتن پاک میں باہر پہ جلی, حرمت دین خدا جس کی شہادت میں ڈھلی. ہوتے رہتے تھے جسے حلائے فردوس عطا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا. جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین, دوش پر جس کو پیمبر میں بٹھایا وہ حسین, جس پہ قرآن کے پاروں کا تسایا وہ حسین, پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین. ہائے اس بے کا سنا دار کو پانی نہ دیا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا. خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے, خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے, لاشا بے والی و وارث کا کفن پاتا ہے, اور ترس کھا کے اسے کوئی بھی دفناتا ہے, تعزیت کے لیے دشمن بھی چلاتا ہے. ہائے افسوس جگر گوشہ محبوب خدا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا. پرچم حضرت عباس اٹھانے والے رہے آباد, عزا خانے سجانے والے, اور سلامت رہے نوحوں کو سنانے والے, مجلس شاہ میں یہ اشک بہانے والے, فاطمہ زہرا نے خلد میں دیتی ہے دعا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا.
بر محمد وال محمد صلوات اللہ. مرحوم عبداللہ رحمۃ اللہ میرے بھی ذاتی دوست اور بہت نفیس شخصیت, اور جس جگہ مولا نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے, امانت کے طور پہ رکھا ہے اپنے ہمراہ, وہ ان کی بہترین خوش نصیبی ہے. مرحوم کے سال ثواب کے لیے ایک کلام میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں.
کربلا 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 اے کربلا, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے جس جگہ جاگی تھی قسمت خور کی وہ دیکھوں گا میں جس جگہ جاگی تھی قسمت خور کی وہ دیکھوں گا میں آسیوں پر کیسے ہوتی ہے اطالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ بات کے بازو قلم ہو کر گرے جس جگہ بات کے بازو قلم ہو کر گرے اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے
اور ایک شعر جو میں نے کیسٹ میں نہیں پڑھا مرحوم کے سالے ثواب کے لیے شہر خاموشاں قبرستان کو کہتے ہیں
جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے اے ہوائے کربلا شہر خاموشاں سے گزرے اے ہوائے کربلا شہر رے خاموشا سے گزرے دوش پر اپنے بٹھا کر اے حوالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے
ارے کلام جو شام میں اس کا خیال آیا آدھا کلام زندان شام میں ہی بیٹھ کر کے لکھا گیا مرحوم عبداللہ این جوانی میں اس دنیا سے گئے مگر میرا یقین ہے کہ جب عبداللہ بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا تو جیسے عباس زرانی صاحب نے بتایا کہ ان کے عزیز اور ان کے دوست ان کے پاس تھے ان کو کفن دینے والے بھی اور ان کو دفنانے والے مگر خوش رہو اس درجے تو آپ کو اطمینان تو ہوا آؤ کربلا میں اس شہید کو دیکھیں کہ جس نے وصیت کی تھی کہ اے قافلے والے جب یہاں سے گزرنا تو ایک ایک مٹھی میری لاش پر ڈالتے جانا ایک پردیس میں دوست گزر گیا ایک پردیس میں کیا گزری اس کے بیوی پر کیا گزری اس کے بچوں پر لیکن آؤ زندان شام چلتے ہیں ایک بچی کی فریاد کو دیکھتے ہیں زندان شام جانا تو دن میں نہ جانا کبھی رات میں جانا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی شہزادی فریاد کر کے آج بھی اپنے بابا کو یاد کرتی ہے تو مرحوم کے سالے ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں آخری کلام
زندان شام میں جہاں بی بی کہے مزار راتوں کو دھیمی دھیمی کی آتی ہے ایک پکار کانوں سے میرے خون کانوں سے میرے خون ابھی بھی تپکتا ہے اماں بار بار
ایک رسی میں بارہ گلے
اماں بار بار اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے اماں بار بار اٹھتی ہیں جب بھی آپ اٹھتی ہیں جب بھی آپ میرا سانس رکتا ہے اماں بار بار سوئی نہیں ہوں شام غریباں کے بعد میں، اب کیا جیوں گی شام کے زندہ کے بعد میں، بے آس اب ہوں شاہ شہیداں کے بعد میں، سایہ اجل کا اماں میرے ساتھ چلتا ہے، اماں بار بار اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔
اور یہ بند دیکھیے،
اے اماں جب سے بابا سے میں دور ہو گئی، یہ زندگی میرے لیے ناسور ہو گئی، پر کیا کروں نصیب سے مجبور ہو گئی، ہجرے پدر سے سینے میں ایک درد اٹھتا ہے، اماں بار بار اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔
اور یہ بند مرحوم کے سال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، شاید مرحوم کی بیٹیوں کو اس سے صبر آئے۔
کانوں کا خون آنکھوں کے آنسو سے مل گیا، ہر زخم پھول بن کے بدن پر ہے کھل گیا، بابا کو ڈھونڈ لاؤ کہ سینے سے دل گیا، رونے پہ میرے شمرے لئی کیوں دھڑکتا ہے، اماں بار بار اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔
اور آخری بند،
اماں رہائی پا کے وطن تم تو جاؤ گی، اماں رہائی پا کے وطن تم تو جاؤ گی، صغرا میری بہن کو گلے سے لگاؤ گی، پوچھے گی جب مجھے تو اسے کیا بتاؤ گی، رہ رہے کے ایک سوال میرے دل میں اٹھتا ہے، اماں بار بار جاؤ ندیم سرورو ریحان ایک بار، زندہ شام میں جہاں بی بی کا ہے مزار، راتوں کو دھیمی دھیمی سیاتی ہے ایک پکار، کانوں سے میرے خون ابھی بھی ٹپکتا ہے، اماں بار بار۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وآلہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وقال سبحانه وتعالى واذكروا الله أياما معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وقال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلوات۔
آج کا یہ بیان دراصل ایک طویل سلسلے کی ایک ایسی کڑی ہے کہ جس کے عنوان کو ویسے بھی نہیں بدلا جا سکتا تھا، مگر خصوصیت کے ساتھ جن مرحوم کے ایصال ثواب اور چہلوں کی مجلس اس بیان میں شامل ہوئی، ان کی خدمات کا جو سب سے نمایاں حصہ وہ بھی در حقیقت اس بیان کے دائرے میں آ رہا ہے کہ تھوڑی سی معذرت ان مومنین کرام سے کہ جن کے بارے میں مجھے اندازہ ہے کہ وہ اپنی مصروفیات و مشغولیات میں سے وقت نکال کر یقیناً مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو میرا کم از کم شروع کا انداز بیان اس لیے انہیں ذرا سا مختلف اور عجیب لگے گا کہ سیرت پیغمبر اسلام کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ 14واں سال ہے، 14ویں سال کی آج یہ آخری تقریب، اگلے سال زندگی رہی تو 15ویں سال میں یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ تقریر کا نمبر 203/14/10، یعنی اب تک اس عنوان پر 202 تقاریر ہو چکی اور آج اس سلسلے کی تقریر نمبر 203۔ اس سال 13 تقاریر ہو چکی ہیں، 14ویں تقریر، اور اس سال ایک اہم واقعہ جو اس سلسلے میں شروع ہو گیا وہ تھا پیغمبر کا پہلا اور آخری حج۔ پہلا حج یعنی واجب ہونے کے بعد، ایک ہی حج ہے، واجب ہونے کے بعد جو رسول نے کیا اسے پہلا حج بھی کہتے ہیں، اور آخری، اس سلسلے کی آج یہ 10ویں تقریر۔ خالی پیغمبر کے حج کا بیان الحمدللہ، یعنی اس کے اندر کوئی تکبر کا جملہ نہ آ جائے، مگر غالباً اتنی تفصیل کے ساتھ پیغمبر کے اس آخری حج سے، اس سے پہلے اردو زبان میں گفتگو نہیں ہوئی، یہ آج اس سلسلے کی 10ویں تقریر۔ پیغمبر اسلام نے واجب ہونے سے پہلے تو کئی حج انجام دی، تاریخ آ چکی، اسی سلسلے میں یہی جو 10 تقاریر ہوئیں اس کی پہلی اور دوسری تقریر، مگر جب اللہ نے حج کو واجب کر دیا اس کے بعد صرف ایک حج کیا، اسی حج کا نام حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں وہ حج جس میں پیغمبر بلاغ کیا، ابلاغ کیا، تبلیغ کی، اور حج کا طریقہ اور اسلام کے بعض احکامات لوگوں تک پہنچا، اور اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اس لیے بھی کہ یہ پیغمبر کا الوداعی حج تھا، اور اس لیے بھی کہ اس حج میں پیغمبر نے اپنی امت کو الوداعی سلام کیا۔ پیغمبر نے اس حج کے آخری دنوں اپنی امت کو الوداع کیا کہ اس سال تو تم مجھے دیکھ رہے ہو، آئندہ سال تم لوگ پھر اس میدان میں ہوگے، لیکن میں تمہارے ساتھ شاید نہ ہوں۔ تو یہ حجۃ الوداع، خالی اس لیے حجۃ الوداع نہیں کہلاتا کہ پیغمبر کا آخری حج تھا، بلکہ اس لیے بھی حجۃ الوداع کہلاتا کہ اس میں پیغمبر کا الوداعی سلام امت کے نام موجود ہے۔ اب 9 تقاریر کے بعد ہم اس منزل پر پہنچے کہ اللہ کے رسول نے اپنے حج کے دوسرے واجب یعنی عرفات کے قیام کو مکمل کیا۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں کی آج میں نے تلاوت کی، آئیے ان 3 آیتوں کا کم از کم ترجمہ تو سن لیں، پھر دوران تقریر ان کی تفسیر اور تشریح ہوتی رہے۔ تینوں آیتیں سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کی آیتیں ان قریب شروع ہونے والی، جہاں روزے کی آیتیں مکمل ہوتی اس کے کچھ بعد حج کی آیتیں شروع ہوتی، شاید ایک صفحہ قرآن کا آپ کو پلٹنا پڑے۔ آج جو آیت پہلے پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ کہ جب تم عرفات کے قیام کو مکمل کر لو اور اس کے بعد مشعر الحرام تک جاؤ تو وہاں جا کر بھی اللہ کو یاد کرو، بھی میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ورنہ آیت ہے، وہاں جا کے اللہ کو یاد کرو، اور یاد بھی اس طرح کرو جیسے اللہ نے کہا، پہلی آیت۔ دوسری آیت اس کے اسی صفحے کے اوپر، قرآن کریم کے جس صفحے پر پہلی آیت لکھی ہے اسی کے آخر دوسری آیت، اللہ کو یاد کرو چند دنوں میں۔ اب جیسے آج آپ سنیں گے آخر تقریر کہ اس سے مراد ہے منا میں قیام، جب ہم شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں اور رات کو خیموں میں رہتے ہیں، لیکن آیت میں لفظ منا وغیرہ نہیں، مختصر اللہ کو یاد کرو چند دن، جو دو دن یاد کر کے نکل جائے اس میں بھی گناہ نہیں، جس پر تقریباً ساری دنیا کے مسلمان عمل کرتے ہیں، اور اگر تین دن تک وہیں ٹھہرے رہو تب بھی کوئی حرج نہیں. ومن تعجل فی یومین، جو دو دن کے بعد وہاں سے چلا جائے فلا اثم علیہ، کوئی حرج نہیں. ومن تاخر، جو ایک دن اور ٹھہر جائے اس سے بھی کوئی حرج نہیں. اور تیسری آیت تھی کہ جب حج مکمل ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے. قرآن نے کہا کہ جب حج مکمل ہو جائے تو پہلے تو یہ بتایا کیا ہونا چاہیے، اور پھر یہ بتایا کہ ہوتا کیا. یہ بھی انہی دو آیتوں کے درمیان کی آیت. وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اب دیکھیے ویسے بھی اس سلسلے میں یہ جو تقاریر چل رہی ہیں سیرت رسول کی، کیسی ہی تاریخ آ گیا، کسی کی فاتحہ خانی کی مجلس ہو، کوئی ولادت کا دن آ جائے، کوئی شہادت کا، ہمارا موضوع جاری رہتا. مگر آج جن مرحوم عبداللہ رحمت اللہ کے عیسال ثواب کی مجلس ہے، ان کی زندگی تو جس انداز سے زائرین عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کی خدمت میں گزری، اس کو اگر ان کے وارث اور ان کے جاننے والے ذہن میں رکھ کے یہ بیان سنیں تو شاید ان لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ چاہے شرکا کو مزہ نہ آ رہا ہو مگر جن مرحوم کے لیے مجلس ہو رہی ہے وہ خود کتنا لطف لے رہے ہوں گے. اس وقت وادی السلام کے باغات میں بیٹھے ہوئے، برزخ کے باغات میں ٹہلتے ہوئے، جب وہ اپنے اشارے ثواب کی مجلس میں اپنے مقصد زندگی کا بیان سن رہے ہوں گے. یہ تیسری آیت، یہ آیت ربط رکھتی ہے کہ جب یہ سفر پاک اور پاکیزہ سفر مکمل ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے. مرحوم ایسے ہی ایک سفر کے اختتام پہ انتقال کر رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا کیا ہونا چاہیے. وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنا حج پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اس طرح سے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، اور اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ. لیکن کیا مطلب اس کا؟ باپ دادا کا وہ تو ابھی تقریر کے آخر میں آ رہا. قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، اب حج مکمل کرنے والوں کا مزاج قرآن بتا رہا، اور یہ مزاج عمرہ کرنے والوں کا بھی ہے، زیارت کرنے والوں کا بھی ہے، لیکن یقیناً سب سے زیادہ حاجیوں کا. کہا وَمِنَ النَّاسِ، اب لوگوں کے دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو کہتا ہے کہ خدا بندہ مجھے جو کچھ میں نے کیا اس کے بدلے میں دنیا میں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، خالی اس کی زبان پر دنیا ہی دنیا، جس کے بارے میں نے چھٹی یا ساتویں تقریر میں عرض کیا تھا، یعنی حج کی تقریر، کہ ان کو سارے مستحبات حج سب سے زیادہ یہ پسند آتا ہے کہ صفا پہاڑی پہ جا کے بیٹھے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے طواف کا ثواب بتایا جاتا، تلاوت قرآن کا ثواب بتایا جاتا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب بتایا جاتا، مگر صفا پہاڑی پہ بیٹھنے کا ثواب نہیں بتایا جاتا. کہا جاتا اس سے مال بڑھتا ہے، رزق بڑھتا. تو اب یہ لوگ خانہ کعبہ بھول جاتے ہیں، طواف بھول جاتے ہیں، صحن کعبہ بھول جاتے ہیں، یاد رہتی ہے تو صفا پہاڑی، کیونکہ باقی چیزوں کا تعلق ہے آخرت سے. صفا پہاڑی ہے کیش، نقد، ہاتھ کے ہاتھ، روکڑا، مال. قرآن کہہ رہا وَمِنَ النَّاسِ، انہی آیتوں کے ساتھ، میں کہیں اور کی آیت ملا کے ربط نہیں دے رہا ہوں، یہی آیتیں چل رہی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ایک ایسا گروہ جو حج کے بعد کہتا ہے خدا بندہ ہمیں دنیا میں برکت ہی برکت دے، تو خدا کہتا ہے ہم دے بھی دیں گے، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر اس کے بعد آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہ ملے. جو لینا ہے جب یہاں لے لیا لے لیا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ایسا حج کرنے والا اور ساتھ میں عمرہ اور زیارت کرنے والے کو بھی ملا لے، مَنْ يَقُولُ، وہ کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، خداوندہ جب تیرے خزانے قدرت میں کوئی کمی ہی نہیں تو دنیا میں بھی تو ہمیں عطا کر، آخرت میں بھی ہمیں عطا کر، وقنا عذاب النار. اب دو قسم کے عاجی اس آیت کے اندر آ گئے، جس آیت کا تعلق یہ کہ حج کرنے کے بعد کیا کرنا، حج تو ہو گیا اب کیا کرنا. لیکن پھر اپنے آپ کو بھی یاد دلاؤں اور اپنے باقاعدہ مجمع کو بھی، کہ یہ تقریر یا مجلس ایک سلسلہ ہے 202 تقاریر کا. چنانچہ یہاں پر ہم واقعات پر زیادہ بحث کرتے ہیں, نتائج پر کم. آئیے اب یہ تین آیتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عرفات سے مشعر الحرام جاؤ, وہاں سے منا جاؤ, حج ختم کر کے اللہ سے طلب کرو. یہ تین آیتیں ذہن میں رکھ کے آج کی تقریر کو اختتام تک لا. پیغمبر نے عرفات کے میدان میں سارا دن اس انداز سے قیام کیا جو پچھلے منگل تقریر نمبر 202 میں آ گئے. البتہ ایک جملہ اس کے اندر ذرا سا نامکمل رہ گیا, اور ایسا نامکمل جو غلط فہمی پیدا کر سکتا. چنانچہ ذرا سی وضاحت, میدان عرفات میں مجمع زیادہ ہونے, بلکہ مجمع تو زیادہ نہیں تھا, 225,000 آدمی, آج 25,00,000 پہنچ جاتے ہیں, مگر اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ جہاں پیغمبر کھڑے ہم سب کو بھی وہیں پہ جا کے حج کرنا, اس غلط فہمی کی وجہ سے میدان عرفات میں بھگدڑ مچ گئی. ایک آدمی اونٹ سے گر کے مر گیا, یہ واقعہ آ گیا تھا. اب اس کے حوالے سے ایک نامکمل جملہ اسے مکمل کرنا, اور ایک ویسے ہی دوران حج مرنے والے کی فضیلت, وہ میں بتا چکا ہوں, دوبارہ دوہرا دوں. پیغمبر نے فرمایا کیوں یہ اس سفر حج کے درمیان مرا تو اب قیامت تک اس کا نام حاجیوں میں لکھا جائے گا. ہر سال جب حج ہوگا تو اس کا نام بھی حاجیوں میں لکھا جائے گا, اور میدان قیامت میں بھی یہ اپنی قبر سے اس طرح سے اٹھ کے آئے گا کہ جیسے انسان حج پر جاتا, یعنی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا. قیامت میں ایسے آدمی کو جو دوران حج انتقال کر جائے. اب یہ پیغمبر نے ایک اصول بتایا, اگر ہم اسی اصول کو عمرے اور زیارت کے سفر پر بھی منطبق کر دیں تو مطلب یہ نکلا کہ اپنے گھر واپس پہنچنے سے پہلے پہلے جس سفر زیارت میں, جس سفر عمرہ میں, جس سفر حج میں کسی کا انتقال ہوا, باقی لوگوں کی زیارتیں مکمل ہو جاتی, اس کی زیارت مسلسل چلتی رہتی ہے جہاں تک کہ قیامت کا دن آ جاتا. وہ ہر سال کا حاجی لکھا جاتا, وہ ہر سال کا عمرہ کرنے والا لکھا جاتا, وہ ہر سال کا زیارت کرنے والا لکھا جاتا, باقی لوگوں کے یہاں نامہ اعمال میں آ گیا کہ فلاں تاریخ کو یہ وطن پہنچ گئے, ان کا سفر مکمل ہو گیا, ان کا ثواب مکمل ہو گیا. اور ان لوگوں کے لیے جو دوران سفر انتقال کر گئے, لکھا گیا کہ ان کا سفر چل رہا ہے, یہ گویا روزانہ زیارت کر رہے, یہ گویا روزانہ عمرہ کر رہے, یہ روزانہ حج کر رہے, یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا. ایک تو یہ جملہ سیرت رسول کے اس واقعے کے نتیجے میں یہ تفصیل کے ساتھ پچھلے منگل کو آپ نے سنا, مگر اسے فقط اس لیے دہرانا پڑا کہ ایک جملہ اس میں یہ آ گیا تھا کہ کیا ایسا آدمی جو ابھی احرام پہنے ہے اور انتقال کر جائے, یہ مسئلہ زیارت میں پیش نہیں آتا, یا عمرے میں یا حج, کیونکہ اس کے اندر احرام پہننا, تو جب اسے غسل دیا جائے, کفن پہنایا جائے اور باقی اس کے واجبات ادا کیے جائیں تو ایک عام آدمی کی طرح سے کیے جائیں گے یا اس کے واجبات ایک احرام پہننے والے کی طرح سے کیے جائیں گے؟ کیونکہ جب وہ مرا تھا تو احرام کی حالت میں تھا, جس میں خوشبو لگانا حرام, جس میں مرد کے لیے سر چھپانا اور عورت کے لیے چہرہ چھپانا حرام اور دیگر باتیں. تو میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے نظریے سے, اور یہ کہہ کر یہ جملہ عرض کیا کہ اس میں مسلمانوں, عام مسلمان فقہ اور ہماری فقہ ایک اختلاف ہے, کہ عام مسلمانوں کے نزدیک ایسا مرنے والا مرنے کے بعد بھی احرام پر ہی رہتا, چنانچہ وہ ساری چیزوں سے اس کو بچانا جو احرام میں حرام ہوتی. وہ فرق اتنا کہ جب تک وہ زندہ تھا وہ اپنے آپ کو خوشبو سے, سائے سے اور چہرہ چھپانے سے بچائے گا, جب مر گیا تو یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے بچائے. سایہ تو میں غلط کہہ گیا اس لیے کہ عام مسلمانوں کے ہاں سایہ حرام ہے نہیں, لیکن باقی چیزیں, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ نہیں, موت کے بعد احرام ٹوٹ جاتا اور اب احرام کی کوئی پابندی مرنے والے پر نہیں, صرف ایک پابندی, اور وہ یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال مرحوم کے لیے بھی جائز نہیں. چنانچہ واجبات تجہیز و تکفیر, ان میں سے ایک واجب ساقط ہے, یعنی جو سات اعضاء سجدہ پہ کافور لگایا جاتا, وہ ایسے مرنے والے پر نہیں لگایا جا سکتا جو یا عمرے کے بیچ میں مرا, عمرہ پورا ہونے سے پہلے, اور یا پھر حج کے دوران مرا, حج پورا ہونے سے پہلے. یہاں تک تو بات صحیح, لیکن میں نے جملہ یہ کہنے کے بعد کہ خوشبو سے اسے بچاؤ, مثال خالی حنوت کی دی. جب بات غلط نہیں کہی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط مسئلہ آ گیا تھا, بات مسئلہ صحیح تھا, مبہم رہ گیا تھا. اور وہ یہ کہ کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے, اور چونکہ واجبات کی بات ہے اس لیے مجھے تشویش ہوئی کہ صرف ایک چیز کے اندر تبدیلی ہے, باقی سب عام طریقے سے نہیں. ایک اور چیز مسئلہ خوشبو کا, ایسے مرنے والے کو جب تین غسل دیے جائیں گے تو پہلا غسل تو اسے دیا جائے گا بیری سے, تیسرا غسل تو اسے دیا جائے گا عام پانی سے, دوسرا غسل جو کافور سے دیتے ہیں وہ بھی ساقط ہو جائے گا. غسل نہیں کافور, غسل اس کو پین ہی دینا, مگر پہلا بیری سے, دوسرا بھی سادے پانی سے, تیسرا بھی سادے پانی سے. اگر عام مجلس ہوتی, کوئی مسائل کا درس ہوتا, اسی جملے کو آدھے گھنٹے لے جاتا لیکن سیرت رسول, اور اس میں بھی مسئلہ یہ کہ کم از کم حج آج پیغمبر کا اس لیے مکمل کرنا کہ پھر یہ سلسلہ اگلے سال ربیع الاول میں شروع ہونے والا, چنانچہ اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. یہ بھی اس لیے کہہ گئے کہ غلطی مسئلے فقہی کے سمجھنے میں ہو سکتی, میں نے اپنی طرف سے غلط نہیں کہا, بات وہی کہ خوشبو کا استعمال حرام رہے گا. اب خوشبو ایک جگہ غسل میں استعمال ہوتی ہے, ایک جگہ کافور میں. واپس آئیے مسئلے پر, ایک تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ اس یقین کے ساتھ کہ جن مرحوم کے اثار ثواب کی مجلس, اب جو میں جملے کہنے جا رہا ہوں ان کو بھی اس لیے ذرا سا مزہ آئے گا کہ یہ واقعہ ہر سال کے حج میں آنکھوں دیکھی حقیقت, وہ یہ کہ سارا دن عرفات کے میدان دعا کے بعد, توبہ کے بعد, استغفار کے بعد, جیسے ہی شام کا وقت آتا اور ہمیں اگلا واجب انجام دینا, ایسی نفسا نفسی, ایسی خود غرضی, ایسی دھکم پھیر کہ یقین ہی نہیں آتا ہے کہ یہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے استغفر اللہ پڑھ رہے تھے, خدا بندہ ہمیں معاف کر دے, ہماری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے, یہ کیا وہ کیا, یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہ لوگ. اور پھر کس بات پہ یقین آتا جس پر ویسے تو پہلے ہی یقین تھا کہ امام نے فرمایا عرفات میں احرام پہنے ہوئے آدمیوں کو آدمی نہ سمجھو, یہ کتے ہیں, سور ہیں, لومڑیاں ہیں, شیر ہیں, چیتے ہیں, گیدڑ. یقین آ جاتا ہے دن کے وقت نہیں شام کے وقت, وہ کیسے؟ آئیے مسائل کا بیان آگے چلا. عرفات میں سورج ڈوب گئے, پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنی سہولت کی وجہ سے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی عرفات سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ لوگوں نے بنا لیا تھا. پیغمبر نے ڈانٹ دیا کہا خبردار, جب تک کہ سورج ڈوب نہیں جاتا, یعنی جیسے فرض کیجیے کوئی روزہ رکھے اور ایک گھنٹے پہلے افطار کر لے, پیغمبر نے کہا جب تک سورج نہیں ڈوبے یہی رہنا. اور اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت آ چکی, اس کے بعد سورج ڈوب گئے. اب پیغمبر نے کہا چلو اگلے واجب کی طرف چلیں, یہ ایک میدان ہے جس کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں, اسے میدان جمعہ بھی کہتے ہیں, اور اسے میدان مشعر الحرام بھی کہتے ہیں, بلکہ اس میدان کا قرآن میں تو یہی آخری نام آیا ہے مشعر الحرام, یا ایک بڑی شاندار مسجد. اب یہ سارا قافلہ چلا, یہ یاد رکھیے گا کہ عرفات سے مزدلفہ ملا ہوا نہیں ہے, چند میل کا فاصلہ, جس میں بیچ میں ایک ایسی جگہ تھی جو نہ عرفات میں شامل ہے نہ مزدلفہ, وہ بیچ میں جگہ تھی. اب یہ قافلہ چلا, یک بارگی 1,25,000 آدمی, اور 1400 سال پہلے, آج تو بہت ساری سڑکیں بن گئی ہیں وہاں پہ اسی راستہ پہ, چنانچہ بھگدڑ ہو گئے, ہجوم ہو گئے. اور ایسے موقع پہ ہمیشہ جوان و طاقتور مرد کوہنیاں مارتے ہوئے, دھکم پیل کرتے ہوئے, اپنی ڈرائیونگ کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیغمبر نے آواز بلند پکار کے کہا خبردار ایسا نہ کرو, علیکم بالسکینہ, علیکم بالسکینہ, سکینہ کے معنی سکون, سکون, آرام, آرام, اطمینان سے چلو, جلدی مت کرو. یاد رکھو یہ پیغمبر کا جملہ, حج بوڑھوں کو کچل دینے کا نام نہیں ہے, حج کمزوروں کو گرا دینے کا نام نہیں ہے, سکون اور اطمینان کے ساتھ چلو, اس حج میں اللہ تم سے توقع کرتا کہ ہر ایک کا حق ادا کرو گے. مگر ایک ایسا منظر پیغمبر نے دیکھا کہ یہی سارے لوگ جو ابھی ساری زندگی کے گناہ معاف کرانے کی فکر میں بیٹھے, ابھی 24 گھنٹے چھوڑے, دس گھنٹے چھوڑے ایک گھنٹہ بھی نہیں ہو, اور ہر ایک میں بھگدڑ کہ ہمیں آگے نکلنا. حتیٰ یہ کہ پیغمبر نے زبان سے بھی یہ کہا اور اپنی سواری کو اس طرح سے روک کے رکھا, باقی اونٹ دوڑ رہے ہیں, پیغمبر کا اونٹ بھی آگے بڑھنا چاہتا, پیغمبر نے مہار اس طرح سے کھینچی کہ اونٹ کی گردن پیچھے ہوتے ہوتے اس کے کوہان سے مل گئی اس کا سر. اتنا پیغمبر نے اسے روک کے رکھا کہ علیکم بالسکینہ علیکم بالسکینہ, اور یہ قافلہ یہاں سے آگے بڑھا. یہاں تک پیغمبر راستے میں وہاں پہ پہنچے جو عرفات اور مزدلفہ کے درمیان کا علاقہ, جیسے کہیں کاراگر ختم ہو اور پھر سولجر بازار شروع ہونے کے درمیان کوئی علاقہ, وہاں پیغمبر نے سواری رکوائی. ایک مرتبہ اتر کر پیشاب کی حاجت سے فارغ ہو. اب یہ خود بہت دل چاہ رہا ہے کہ یہاں سے میں آپ کو پرانی ایک تقریر میں لے جاؤں کہ اس سے پہلے جب پیغمبر جب اس میدان سے گزرتے تھے وہاں رک کے پیشاب کرتے تھے مزدلفہ, آج اس سے پہلے رکے وہاں پہ نہیں, اس سے پہلے رکے پیشاب کی حاجت سے فارغ ہوئے اور پھر کہا کہ پانی لاؤ میں وضو کروں گا. ویسے بھی ایک مومن کی پہچان کہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے تو اللہ کا رسول, مگر پیغمبر کے ساتھ جو اونٹ پر بیٹھے تھے, ہر اونٹ پہ دو آدمی ہوتے ہیں ایک نہیں, دوسرے کا نام ہوتا ہے ردیف, جو پیغمبر کے ردیف تھے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس کے بھائی فضل تھے, ایک کتاب میں لکھا ہے کہ زید حارثہ کے بیٹے اسامہ تھے. اس وقت کیونکہ کوئی اس نام پر ریسرچ کرنے کا فائدہ نہیں, جو بھی ساتھ تھے یا اسامہ بن زید بن حارثہ یعنی اسامہ یا فضل, انہوں نے جب پیغمبر کو وضو کرتے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول ہماری سواری رک تو گئی, موقع اچھا آئیے ہم نماز پڑھ لیں, کیونکہ اندھیرا تو عرفات میں ہی چھا گیا وہیں تو نماز کے وقت آ گیا, لیکن چلے قافلہ چل رہا چلتی سواری کو کیسے روکا جائے, یہاں تو ایک موقع بن گئے جو پیغمبر نے سواری رکوائی. لیکن پیغمبر نے کہا نہیں نہیں, اے فضل یا اے اسامہ جو بھی نام, آج کی رات وہ رات کہ جس میں نماز تو مزدلفہ ہی میں پڑھنا چاہیے چاہے تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے, ہاں قضا ہو جائے تو پھر جہاں ہو وہیں پڑھ لو. چنانچہ یہ دوسرا موقع آ گیا جہاں سارے مسلمان مل گئے, حتیٰ یہ کہ جو ساری زندگی بحث کرتے رہے کہ نمازیں ملا کے نہیں پڑھی جاتی, اب یہ دوسرا موقع آ گیا, پہلا عرفات اور دوسرا یہ کہ جہاں پر نمازیں ملا کے سارے مسلمان پڑھتے ہیں. اور یہی ہوا کہ پیغمبر پھر سواری پر بیٹھے, لیکن سواری رک بھی گئی, اتر بھی گئے تھے رسول, وضو بھی کر لیا تھا, پھر آگے بڑھ. اور جب مزدلفہ میں وہاں پہنچے جہاں پہ آج ایک عالیشان مسجد بنی, وہاں پیغمبر نے سواری کا اونٹ رکوایا, اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہیں, اور وہاں اترنے کے بعد بلال کو حکم دیا وہی عرفات جیسا کہ ایک اذان دو, اور آج چونکہ نمازیں ملا کے پڑھی جا رہی اس لیے دوسری اذان کی ضرورت نہیں, ایک اذان اور دو اقامت سے مغربین کی نماز جیسے ہمارے اکثر مسجدوں میں ہوتی, پیغمبر نے یہ نماز ادا کی. اس کے بعد ایک اختلافی مسئلہ اور, چونکہ بہت زیادہ ریسرچ حج کے مسائل پہ ممکن نہیں, نماز کے اختلافات آ سکتے ہیں حج کے نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارا اپنا مجمع بھی نہیں سمجھے, لیکن ایک اشارہ کر دوں, پھر روایت یہ کہ ساری رات پیغمبر نے عبادت میں گزاری. یہ وہ رات مزدلفہ کی رات جو پاکستانی کیلنڈر سے کہلائے گی بقرعید کی رات, جب ہماری عورتیں کاری کوٹ وغیرہ پہ شاپنگ کر رہی ہوگی, اس رات کو حاجی صاحبان اس میدان میں ہوتے ہیں اور ساری رات وہاں جاگ کے گزارتے ہیں. لیکن ہماری فقہ کا مسئلہ یہ کہ آج کی رات شب قدر سے زیادہ افضل رات, یہ نہیں آج منگل نہیں جس رات کا بیان تقریر میں ہو رہا, چنانچہ یہ ساری رات جاگ کے گزارو, مگر اس کے اندر غیر شیعہ فقہا کا نظریہ یہ کہ اس رات کو سونا بہتر. اب ایک اختلاف ہے, اور سونا بہتر کی دلیل وہ پیغمبر کا حج لاتے ہیں کہ پیغمبر نے اس رات کو ایسی نیند لی جیسی نیند شب ہجرت مولا کے حوالے سے ہم کہتے ہیں, ویسی نیند شب مزدلفہ کے حوالے سے عام کتابوں میں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ایک ہی رات کی جب نماز شب نہیں پڑھی, اور وہ یہ رات, یہ ہمارے یہاں کی روایت نہیں میں بتا رہا ہوں, خیر وہاں مدن بر سارے مطلب ہمارے فقہا کا اتفاق, کیونکہ یہ رات فضیلت میں شب قدر سے بڑی رات, چنانچہ اور خاص وہ رات کہ قرآن نے پورے حج صرف اس رات کے لیے کہا, اور یا منا کے لیے کہا کہ اس رات کو اللہ کا ذکر کرو. اب آیت کو دوبارہ پڑھو, وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب تم عرفات سے چلو فسکر اللہ عند المشعر الحرام, تو مشعر الحرام پہنچ کے ذکر خدا کرو. چنانچہ اس رات کو جاگنا اور ساری رات ذکر خدا کرنا اور اس میں بھی خصوصاً تسبیح جناب سہرا پڑھنا افضل ترین اور اہم ترین اور احوط ترین عمل. یہ لفظ احوط میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات ڈرائیور اس میدان میں بسے روکتے ہی نہیں. اگر ایک عورت یا مرد اس وقت تسبیح پڑھنا ہو, تسبیح پڑھتے پڑھتے اس کا ڈرائیور اس کی بس کو بھگا کے یہاں سے آگے لے جائے تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا. اور اگر وہ تسبیح نہ پڑھ رہا ہو, چپچاپ بیٹھا ہو یا نیند کے جھونکے میں, اور ڈرائیور اسے اس میدان میں رکے بغیر لے جائے, تو اکثر مجتہدین کے نزدیک اس کا حج غلط ہے. یہ ساری تفصیلات مسائل حج میں آپ کو مل جائیں گی, کتاب میں بھی ہے, میرے کیسٹوں میں بھی ہے, سیرت رسول. تو پیغمبر ساری رات جاگے, ذکر خدا کیا, مگر اس رات میں یہاں صرف چار ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے جو تقریر کا حوالہ عنوان بن سکتے ہیں. نمبر ایک, پیغمبر ایک حصہ رات گزارنے کے بعد حکم دیا کہ جو لوگ ضعیف ہیں وہ یہاں سے اب آگے چلے جائیں. چنانچہ بنی ہاشم کے بوڑھوں کو جمع کیا, نہیں روایت یہ ہے کہ سارے بوڑھوں کو جمع کیا, بنی ہاشم کی عورتوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تمہارے مردوں کی طرح ساری رات یہاں رہنا واجب نہیں, کیونکہ اگلی صبح کو جب یہ قافلہ چلے گا تو ایک طرف پیغمبر عرفات سے نکلنے کا منظر دیکھ کے آئیں, کیا بھگدڑ ہو جاتی, اور یہاں تو اور مشکل اس لیے کہ عرفات سے نکلنے کا راستہ پھر بھی بڑا, یہاں سے آگے جانے کے راستے میں دونوں طرف پہاڑیاں, راستے اور تنگ ہو جاتے ہیں. تو پیغمبر نے عورتوں اور بوڑھوں کو اور بیماروں کو راتوں رات تھوڑی دیر یہاں ٹھہرا کے آگے بھجوا دی, کہا تم یہاں سے چلی جاؤ. یہ وہی عمل جو عرفات میں لوگ کرنا چاہ رہے تھے, یعنی غروب سے پہلے نکلنا, روک دیا گیا. یہاں پہ کمزوروں کو اجازت دی گئی. اب مجتہدین میں یہ بحث ہوئی کہ لفظ کمزور جو روایت میں آیا ضعفاء, یہ کسے کہتے ہیں؟ عورتیں تو اس میں یقیناً شامل ہے, چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان, انہیں تو پیغمبر نے نام لے لے کے بھجوائے. مریض تو اس میں ہے, بوڑھے تو اس میں ہے, مگر کیا ایسا نوجوان بھی آ جائے کہ جو خود ٹھہر سکتا ہے؟ ان لوگوں کو لے جانا چاہتا, ایک اختلاف ہے. وہ جو آغا خوئی اور آغا خمینی کے فتوے میں اختلاف ہے وہ یہاں سے شروع ہوا. خیر, بہت زیادہ مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا پڑ رہا. تو خلاصہ یہ کہ پہلا کام یہ کیا, یہ وہی چیز ہے جس پر آج تقریباً ساری دنیا کے مسلمان حاجی عمل کرتے ہیں. مجھے باقی دنیا کے تو نہیں پتا, لیکن کراچی کے مومنین کرام میں یہ بدعت میں نے جب پہلی مرتبہ پھیلائی تو کتنا احتجاج ہوا کہ یہ کیا, واجبات تو سب کے لیے برابر ہوتے, عورتوں کو آدھی رات سے پہلے کیوں بھجوایا جا رہا؟ لیکن اتنا وقت نہ لوگوں کے پاس تھا کہ آ کے جواب سن, اور نہ ہی اس زمانے کے اندر میری بات اتنی سنی جاتی. خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے حج اور جو سنتیں قائم کی ان کے ساتھ برابر, حتیٰ یہ کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملا کہ یا کسی عورت نے یا بوڑھے نے یا بیمار نے پیغمبر سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہاں زحمت ہو رہی ہے, ہمیں جانے کی اجازت, کوئی سہولت مانگے اور پیغمبر نے, وہ الگ بات, یہاں کسی نے سہولت طلب بھی نہیں کی اور پیغمبر نے کہا نہیں, عورتیں بوڑھے اور مریض چلے جائیں. اور اگلے میدان جو آخری میدان ہے منا کا, وہاں جا کے ٹھہر جائیں, ہم لوگ صبح سورج نکلنے کے بعد آئیں گے. دوسرا کام وہ تو وہی جو کئی دفعہ آ چکا کہ پیغمبر نے حکم دیا کہ اب آگے جا کر ہمیں شیطانوں کو کنکر مارنا, وہ کہیں سے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں سرزمین حرم, مگر آج کی رات اور یہ میدان افضل ترین. چنانچہ سارے میدان لوگ بکھر گئے اور شیطانوں کو مارنے کے کنکر اٹھا. تیسری بات, پیغمبر نے فجر کی نماز پڑھوائی اور اس کے بعد دعائیں مانگی یہاں تک کہ سورج نکل آیا. لیکن اب اس کے بعد ذرا سا جھگڑا ہو گیا. یہ تیسری بات تو رہ گئی دعائیں مانگی. ناسخ التواریخ جو ہماری ایک کتاب, اس میں لکھا کہ دعائیں مانگنے کے بعد ایک دم پیغمبر کے چہرے پہ ہنسی آ گئی. یہ ناسخ خیر حدیث کی کتاب تو نہیں ہے, تاریخ کی کتاب. پیغمبر ہنسنے لگے اور مسکرانے لگے. تو کسی نے سوال کیا, اللہ کے رسول یہ بے موقع ہنسی, دعا مانگتے مانگتے کسی کو ہنسی آ جائے؟ پیغمبر نے کہا جو کہ میں نے ایسا منظر دیکھا تم نہیں دیکھ رہے. یہی تو پتا چلتا ہے کہ ہماری آنکھ الگ ہے معصوم کی آنکھ الگ, ہمارے کان الگ ہے معصوم کے کان الگ, ہماری زبان الگ ہے معصوم کی زبان الگ, ہمارا دل الگ ہے معصوم کا دل الگ ہے, ہماری نیند الگ ہے معصوم کی نیند الگ ہے, پیغمبر نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. اب لوگوں کو تجسس ہوا آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ رہے. کہا کہ عرفات کے میدان میں سارا دن میں نے دعائیں مانگی تھی, اور یہ دعائیں کس کے لیے تھی؟ اپنے لیے نہیں تھی, امت کے لیے تھی. اللہ نے میری ہر دعا قبول کر لی, ایک دعا کو پینڈنگ میں ڈال دیا, یہ لفظ میرا ہے, ایک دعا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. لیکن میں نے تو وہ دعا مانگنے کا سلسلہ نہ چھوڑا. عرفات سے یہاں آیا, سارا راستہ مانگتا, ساری رات کے اعمال میں مانگتا رہا, فجر کے بعد میں نے مانگا, یہاں تک کہ ابھی خدا نے مجھے یہ خوشخبری سنا دی کہ اے حبیب تیرے کہنے سے میں نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا. تو جیسے ہی یہ دعا قبول ہوئی, میں نے دیکھا کہ شیطان غم اور غصے کے عالم میں مٹی پہ لوٹنے لگا اور مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا. بھائی بچے کو آپ دیکھیں مٹی پہ لوٹتے ہوئے, شاید اتنی ہنسی نہ, ایک اچھا خاصا سنجیدہ. شیطان تو اکثر آتا بھی بوڑھے کی شکل میں ہے, خدا معلوم ظہور کے بعد کس شکل میں آئے گا. اچھا خاصا ایک آدمی اور آپ کے سامنے ایک دم مٹی میں لوٹنے لگے تو آپ کو ہنسی بھی آ جائے. وہی پیغمبر کی حالت. اب لوگوں کو ہر تجسس کی روایت ہے, مگر ساری دعائیں قبول 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 قبول. جب آخر میں میں نے کہا کہ اے خدا میری امت کے حقوق و ناز کو بھی معاف کر دوں, یعنی اگر ایک آدمی نے نماز قضا کی اور پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے توبہ کر رہا ہے گناہ معاف, شراب پی ہے اور توبہ کر رہا ہے گناہ معاف, گانا سنا ہے اور لیکن توبہ کرے, ایک مرتبہ ہدائی اور بے شرمی اور بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ نہ کرے. ایک تو گناہ کرے اور اس کے بعد کہے کروں گا, گناہ ہی نہیں, نہیں مزاج یہ نہ ہو. ورنہ وہ صورت جیسے مرحوم آگر کوئی نے لکھا کہ عقلاً اللہ کے لیے توبہ قبول کرنا نہیں, یہ کام تم نے کر لیا اس کے نتائج بھگتو, مگر یہ رحمت پروردگار اس عرفات میں خاص طور پر, ویسے تو پیغمبر نے امت کے لیے شب معراج بلکہ اس سے بھی پہلے سے سلسلہ شروع کیا, آج معافی دلوائی, مگر شرط یہ کہ امتی بھی ایسا ہو ویسا نہ ہو جو پیغمبر کو میدان عرفات میں کتا سور لومڑی کی شکل میں نظر آ رہا, گناہ کرے اور اس کے بعد اپنے گناہ کا احساس ہو جائے. اور اس کے لیے خاص طور پر یہی مقدس سفر بہت اہم ہوتے ہیں. کیوں اتنی تاکید آئی ہے کہ بار بار زیارت کرو, کیوں یہ تاکید آئی ہے کہ بار بار عمرے پہ جاؤ, کیوں یہ تاکید آئی ہے بار بار حج پہ جاؤ؟ کیا اس کام کے لیے؟ جو اس خطبے کا بھی جملہ ہے جسے میں نے سیرت رسول حجۃ الوداع کی ایک تقریر میں پڑھا, اور ویسے بھی حدیث کہ آخری زمانے کے لوگ حج کریں گے, پیسے والے حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے, بہت اللہ نے پیسہ دے دیا, ویسا ہی پیسہ ویسا ہی پیسہ, کیا کر ہر سال گھومنے جاتے, سوچا کہ بھائی لندن امریکہ تو جاتے, اس سال مکہ ہو کے آ جائے. جب آدمی دیکھیے جس نیت سے کہیں جاتا ہے ویسا اس کا مزاج ہوتا ہے. چنانچہ اگر ہم کسی مجلس میں بھی یہ سوچتے جائیں کہ اس کے بعد کھانا ملے گا اور کھانے کے کہیں آثار نہیں, تو ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو. ہمارا ادھر ادھر دیکھنا, کچھ خوشبو سونے کی کوشش کرنا, امام باڑے کے سامنے کے فلیٹ میں کوئی بریانی پک رہی ہے ہمارا سمجھنا کہ شاید یہ ہمارے, یہ ایک انداز ہو جاتا. جب توقع ہی ہے تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھا جا رہا ہے, کس لیے پڑھا جا رہا ہے, کتنا پڑھا جا رہا ہے, ہر وقت تجسس ہوتا ہے کہ دیکھے کہاں پہ. اگر یہ اور یہ توقع کر کے آئے کہ سوائے عذاب قبر اور سانپ اور بچھوؤں کے کچھ نہیں ہوگا تو انداز بالکل مختلف. اب اگر ایک آدمی حج پہ جا رہا, مرحوم عبداللہ بھائی کیونکہ یہ بھی ان مراحل سے ہر سال گزرتے, اگر ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے لیکن جاہلی مزاج لے کے رہا, یہ جی ہمیں تو گھومنے جانا, پہلے لندن امریکہ جاتے, پہلے سنگاپور اور بینکاک جاتے, اب چلو مکہ مدینہ سے, تو لیکن انداز تو وہی ہوگا نا, یہ کھانا کیسے ملا, یہ کمرہ کیسا آپ نے لیا, یہ بس کا انتظام کیسے آپ نے کیا, یہ دوسرا آدمی ذرا سا میرے بستر پہ اس کی چنگلیاں کیوں آ گئی, لانا چاقو ایک مرتبہ ہاتھ کاٹ کے بھیج دوں مسئلہ. مزاج وہی مزاج ہوگا جو ٹورسٹ کا مزاج, مزاج وہی مزاج ہوگا کہ جو سیاح کا مزاج. پیغمبر نے کہا آخری زمانے میں ہوگا یہ, حج پر بھی لوگ جائیں گے سیر و تفریح کے لیے. سنا کے اسی کی مثال, اگر حدیث پوری ہو جائے اور مڈل کلاس کے لوگ جائیں گے تجارت کرنے کے لیے, اس کو بھی بزنس کا ایک ذریعہ بنایا, بندوں سے نہ صحیح تو اللہ سے صحیح, حج پہ آئے اس لیے رہے کہ کاروبار ترقی کرے. چنانچہ اگر حج پہ آ گئے کاروبار اور نقصان ہو گیا, اللہ ہی سے بگڑ کے بیٹھ گئے, اللہ ہی سے ناراض ہو کے بیٹھ گئے, یہ کیسا حج کی اور مصیبت آ گئی. حج اللہ کے لیے کرنے گئے تھے تو کوئی سوال ہی نہیں کہ حج کو اور تجارت کو ملا, حج کو اور دولت کو ملا, حج کو اور روپے پیسے کو ملا, اور اگر تجارت کے لیے گئے کہ حج کر اس لیے رہے کہ وہاں سے روکڑا ملے, تو ذرا سی بھی پریشانی حج کے بعد آ گئی, اس کے فیور دیکھی. اور غریب لوگ حج کریں گے ریاکاری کے لیے, اس کی تشریح بھی آ چکی. لیکن یہ جب مزاج بنتا ہے حاجی کا مزاج، اس کی پہچان یہی کہ اب پتا نہیں پتا نہیں، کیونکہ بدگمانی بھی اسلام میں صحیح نہیں، لیکن پتا نہیں کہ ایک آدمی حج کے لیے کیوں جا رہا ہو، ان نیتوں کے ساتھ کہ اللہ کے لیے، البتہ جو اس کے طریقہ کار ہے اسے اندازہ ہو جائے اگر یہ اللہ کے پاس کس لیے جا رہا کہ اپنے گناہ معاف کرانا، گناہ معاف کرانا، تو گناہ معاف کرانے کا یہ طریقہ تو نہیں ہوگا نا کہ ساری زندگی کے گناہ معاف کرنے والی عورت اور خانہ کعبہ کا پردہ بھی سامنے تو بے حجاب کھڑی، یا کلائیاں نظر آ رہی ہے، بال نظر آ رہا ہے، خدا میرے گناہ معاف کر دے، ارے معاف کیا کرے اس وقت بھی تم گناہ کے عالم میں، اس وقت یہ مزاج تو نہیں ہوگا نا کہ حضرت اسود کو بوسا دے رہے خدا بندہ میرے گناہ معاف کر دے اور چہرہ بالکل صاف داڑھی تک نہیں رکھی ہوئی، ارے تم اپنے گناہ معاف کرانے آ رہے تو کم از کم یہ طریقہ تو ہوتا نا کہ اس وقت کوئی گناہ نہ ہوتا مگر گناہ کر کے کہہ رہے کہ گناہ معاف کرا دے، جیسے کوئی آدمی کہے کہ سگریٹ چھوڑنا بہت آسان تھا، میں خود 50-60 دفعہ چھوڑ چکا ہوں، وہی مزاج ہمارے یہاں گناہوں کے حوالے سے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف کرانے جاتے ہیں، اور گناہ معاف کرانے کا طریقہ یہ کہ اللہ کی پناہ، سفر حج اور زیارت میں میں نے لوگوں کی نماز قضا ہوتی دیکھی، وطن کو چھوڑیے زیارت اور حج کا سفر نماز قضا ہو رہی ہیں، خاص طور پر سفر کے دوران، وہاں پہنچ کر تو پھر بھی ذرا سا آدمی بور ہو جاتا ہے بوریت میں نماز پڑھ لیتا ہے، ٹائم تو پاس کرنا ہے نا، وہاں کوئی کام نہیں، مگر جو ٹرین کا سفر چل رہا، مگر جو ہوائی جہاز کا سفر چل رہا، اب اکثر حاجی اکثر میں غلط کہہ گیا لیکن بڑی تعداد اور بعض افراد کو یہاں تک نماز قضا کرتے دیکھا، اب اندازہ ہو گیا یہ حج اگر طلب مغفرت کے لیے، یہ حج اگر توبہ کے لیے ہے، یہ حج اگر اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے ہے، یہ حج اگر رسول اور امام کی سنت کے مطابق ہے، تو کم از کم اس حج کے دوران نہ کوئی نماز پڑھا ہوگی، نہ کوئی بے حجابی کا مظاہرہ ہوگا، نہ ہی داڑیاں شیو کی جائیں گی، نہ ہی غیبتوں کا سلسلہ جاری ہوگا، نہ ہی ایک دوسرے کے حق پامال ہوں گے، نہ ہی اگر کوئی زیادتی کرے تو آسینے پلٹ کے آدمی فوراً جھگڑے کے لیے تیار ہوگا، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہی آیتیں جو آج میں نے پڑھی ان سے پہلے کی آئے، دیکھو حج میں بے حیائی کا کام نہ ہو، فسوق و فجور کا کام نہ ہو، اور جھگڑا اور لڑائی نہ ہو، لیکن یہ اس وقت ہے نا جب حاجی حج کے لیے جا رہا، جو جا ہی رہا ہے تجارت کے لیے، جو جا ہی رہا ہے ریاکاری کے لیے، جو جا ہی رہا ہے سیر و تفریح کے لیے، وہ تو اسی طرح لڑے گا کہ جیسے آپ ہوائی جہاز میں گئے اور آپ نے پورا ٹکٹ دیا اور سروس میں کمی ہوئی تو آپ وہاں پہ لڑتے، حج میں بھی ہے، تو یہ مزاج، یہ ایک ایسا مزاج کہ میں مرحوم عبداللہ بھائی اور بھی اس مجمع میں آج اتفاق سے قافلوں کا انتظام کرنے والے بہت سے چہرے جمع ہو گئے، وہ خود اس بات کا اندازہ کر رہے ہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفر حج میں جتنی دعائیں مانگی اللہ نے فوراً قبول کر لی، لیکن جہاں میں نے یہ کہا خدا بندہ حقوق الناس کو بھی معاف کر دی، ایک نے دوسرے کا حق مارا ہے تو ظالم کو معاف کر دی، لیکن کیسے، اس طرح تو معاف نہیں ہوگا عدالت کے خلاف، مظلوم کو اتنا دے اتنا دے اتنا دے، وہ خوش ہو کے کہے کہ خدا بندہ میں نے ظالم کو معاف کیا، کہاں پہ دے، اس دنیا میں تو نہیں لیکن آخرت دنیا میں بھی ممکن، کہا یہ جنت میں تمہاری جگہ، لیکن اگر تم بلا ظالم کو معاف کر دو تو ہم تمہیں ڈبل اس سے بڑا محل دیں، اب دیکھیں بعض مثالیں بھونڈی بن جاتی ہیں، ہم تمہیں اس سے زیادہ سہولت دیں، کہا نہیں معاف کروں، اچھا معاف کر دیں ہم اس سے چار گنا سہولت دیں، نہیں معاف کروں، اچھا معاف کر دیں 10 گنا دیں، ایک وہ منزل آئے، ویسے تو خدا نے کہا میں یہ نہیں کروں، لیکن ایک وہ منزل آئے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو جملہ قرآن میں رسول کے لیے آیا وہ بعض مظلوم مومنین کے لیے آئے گا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب ان قریب خدا تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو خود راضی ہو کے کہے گا خدا بندہ بہت مل گیا، تو اب یہ دعا عرفات میں مانگی خدا نے کرنے، ظالم کو اپنے ظلم کا بدلہ دینا، ظالم کا مطلب حکمران نہیں، معاشرے کے عام ظالم، شوہر جو بیوی پہ ظلم کرے، بیوی جو شوہر پہ ظلم کرے، ساس جو بہو پہ ظلم کرے، بہو جو ساس پہ ظلم کرے، پارٹنر جو پارٹنر پر ظلم کرے، بھائی جو بھائی پہ ظلم کرے، اولاد جو والدین پہ ظلم کرے، حتیٰ یہ کہ سلام کسی نے کیا ہم نے جواب نہیں دیا، یہ بھی ایک ظلم مانا جاتا ہے اسلام میں، تو ہر ظالم کہ نہیں یہ نہیں، یہ حج کی بات کر رہا ہوں، موضوع سے نہیں ہٹاؤں، پیغمبر نے عرفات کا سورج ڈوبا پھر دعا مانگی کہا نہیں، پیغمبر نے راستے بھر دعا مانگی کہا حبیب یہ دعا قبول نہیں، قبول تو نہیں، یہ دعا کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں، پوری مزدلفہ کی رات نہیں، فجر کا وقت نہیں، فجر اور سورج نکلنے کے درمیان عورتیں جا چکی ہیں، بوڑھے جا چکے ہیں اور بیمار جا چکے ہیں، اور اس وقت پیغمبر نے دعا مانگی، صحابیب تم نے اتنا کہا اتنا کہا کہ ویسے یہ دعا قبول نہ کرنا تھی، تیری خوشی کے خاطر یہ دعا بھی قبول. امت کا ظالم اگر اپنے ظلم پر پشتا کے توبہ کرے گا میں اس کا گناہ معاف کر دوں گا، مگر توبہ بھی شرط، زیادتی بھی نہ، یہ مظلوم بیچارہ معاف کیا جا رہا، ہم ظلم پہ ظلم ظلم پہ ظلم ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ مولا کے الفاظ کہ جو بھی اسلامی سلوک ہے خیال کرنا نا اہل کے ساتھ نہ ہو، جو بھی اسلام کے آداب مثلا معافی نا اہل کو معاف نہ کرو، مثلا اچھا گمان یہ حدیث ہے نا اہل کے ساتھ نہیں. گھبرا کے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین کیا مطلب؟ کہا ہر وہ آدمی کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ یہ سمجھے کہ اس نے تمہیں دبا دیا، وہ یہ سمجھے کہ اس نے تمہیں ڈرا دیا، وہ یہ سمجھے کہ تم اللہ کی وجہ سے نہیں اس کی طاقت کی وجہ سے جھک رہے، اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا. لیکن موضوع بدلتا جائے گا. پیغمبر نے کہا کہ جس وقت تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی شیطان بڑا خوش تھا، بہت ہی خوش تھا، کیونکہ شیطان کے پاس مومن کو جہنم تک پہنچانے کا کھلا راستہ تھا کہ خدا نے کہا ظالم کو معاف نہیں کروں گا. تو بڑا آسان. دیکھیے ہمارے گھر میں سب سے زیادہ آسانی سے شیطان ظلم ہی کی کشتی پہ سوار ہو کے آتا، ساس کو بھڑکا دیا، بہو کو بھڑکا دیا، پڑوسی کو بھڑکا دیا، اولاد کو بھڑکا دیا، پارٹنر کو بھڑکا دیا، مومن کو مومن کے خلاف، بڑا خوش تھا کہ یہ ایک راستہ. لیکن جیسے ہی شب مزدلفہ ختم ہو رہی، طلوع آفتاب کی منزل آ رہی، ہم اور آپ اگر حج کر رہے ہیں تو جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کے بسوں میں رکھ رہے ہیں. یہ وہ وقت کہ خدا نے کہا حبیب تیرے کہنے پر اور بار بار کہنے پہ یہ دعا بھی قبول ہو گئی. اب اگر ظالم بھی کبھی حقوق الناس کا ظالم اپنی گردن پہ کچھ گناہ لے کے جائے گا تو میں مظلوم کو اس سے راضی کرا دوں گا، مگر شیطان کے لیے تو گویا بجلی گر پڑی. وہ ایک مرتبہ زمین پہ گر کے لوٹے لگانے لگا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، اور مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگا. ایسا اس نے کچھ مظاہرہ کیا، ایکٹنگ ویکٹنگ کی کہ رسول کو بھی ہنسی آ گئی. مگر پیغمبر نے کہا بس چلو تیار ہو، اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا. لیکن ایک بار پھر قریش کو اعتراض ہوا، اس لیے کہ عجیب مزاج تھا قریش کا، یعنی یہ کفار مکہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، آدمی اپنا مزاج تو لے کے آتا ہے نا، اسلام لانے سے دو چار موٹی موٹی بات یاد ہو جاتی ہے، رسم و رواج تو بوڑھوں ہی کے رہتے ہیں. ہندوؤں میں ناریل کی اہمیت ہے، عرب کی دنیا میں ناریل کی کیا اہمیت، مگر آج بھی آپ دیکھیں گے اس پاکستان میں کچھ ایسے لوگ جن کے رسم و رواج میں ناریل ایک بہت اہمیت رکھتا. مہندی جس انداز سے ہمارے یہاں اٹھتی ہے اس طرف سے کیا تعلق، مگر رسم و رواج میں اس کا بہت زیادہ دخل ہے. اگر کہا جائے یہ رسم و رواج ہے تو دوسری بات، لیکن بعض اوقات تو اس کو شریعت سے بھی جوڑ دیتے ہیں رسم و رواج. پتہ نہیں آج میں کتنے موضوعات کھول کے بیٹھ گیا جبکہ سب کو سمیٹنا. مزاج آسانی سے نہیں جاتا، مزاج جو بزرگوں سے ملتا. قریش اعتراض ہوا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا میں کیا کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. کہا نہیں ابھی نہیں، مزدلفہ کے میدان میں ہمیں ٹھہرنا جب تک کہ سورج نکل نہ آئے. تو پیغمبر نے کہا کہ نکل تو آیا. کہا نہیں اتنا نکل آئے کہ ہمیں آنکھوں سے نظر آ جائے. اب سنیے مزاج، عرفات میں واجب ہے کہ سارا دن رہو جب تک سورج ڈوب نہ جائے، وہاں سے یہ نکل آتے ہیں گھنٹہ پہلے. مزدلفہ میں حکم ہے کہ جب سورج نکل آئے، اب یہاں سے نکل جا سکتے ہو، وہاں ٹھہرتے ہیں گھنٹہ بعد تک. کہ نہیں ہمیں یقین نہیں ہے سورج کے نکلنے کا، جب تک کہ وہ آسمان پر آ کر اپنی زیارت ہمیں نہ کرا. اس جملے کا ایک مطلب، کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ اس میدان کے دونوں طرف پہاڑ، تو سورج تو نکل آتا مگر آنکھوں کے سامنے نہیں آتا جب تک ایک آدھ گھنٹہ نہ گزر جائے. یہی ٹیکنیکل غلطی آج بہت سے مومنین حج میں کرتے. وہ کیا، کیونکہ حج میں مزدلفہ اہم واجب، وہ اپنی جگہ تب سے مس نہیں ہوتے جب تک اس سورج کو نہ دیکھ لیں. اس کا نقصان کیا ہوتا، ساری دنیا کے مسلمان آ کر چلے جاتا اور اس کی وجہ سے اطمینان محسوس نہ ہوتا. دو گھنٹے میں طے ہونا، کبھی کبھی ایک ایک دن اور ڈیڑھ گھنٹے میں طے ہونا، تو پورے مگر پیسہ ملا وہاں پہ ٹائم سے پہلے نکلنے کی بات، جہاں پہ ٹائم سے زیادہ آپ کی بات. مجھے عام طور پہ ایسا کیا ہوتا ہے یہ بات نکال نہیں سکے، وہ ہمیشہ ہر جگہ وقت پہ لے آئے گا وقت پہ نہیں جائے. یہ بات بھی ذرا بہت نہیں سکتا مجھے ہمارے کراچی کے لوگ آدھا گھنٹہ تو پکڑ بند ہوگا پتہ ہی بہت جگہ یہ لوگ مگر یہ جو ہے نا ایک جگہ جلدی اور ایک جگہ سے اس کو تو ہمیں اپنے آپ اپنے مومن پر کیا بات ہے ہمارے مومنوں کا یہ مزاج بدلنا ہوگا.
تک مانا کتنا مشکل ہے، جانور دوڑا کرانا مشکل ہے، مگر پھر بھی بات بتائیے گا صبح وقت ہوتا ہے، جب آپ بتائیے گا پیچھے گھوم رہے ہوں گے، دکان میں کر رہے ہوں گے، سو بنا رہے ہوں گے، معلومات نکال رہے ہوں گے، اس دن آج میں نمبر نہیں دیکھتا ہوں، پہلے بڑے سرکار کو دن دباؤ تیل ڈال کر بنا اتنے سو سو سے جانور مر گیا، بکری آپ نے سو مرتبہ کی ہے، جس میں یہاں تک اپنے نام پر سب چھوڑا کروں، اور میں رشیا علماء نے لکھا یہ سب اپنے نام پر یہ طے کر کے سوچنے میں حکومت کے سرکار سوچنے میں تم تک ہوں سب کر دوں اور میں بھی تھوڑا دینا مگر یہ سو کچھ اپنے جانور کا دوست کا نمبر مطلب اب ہمارا تو دبا کرنا نہیں جاتا، وہاں جا کے جا کے بتا کے کام میں دبا کر پچاس کے جانور جی رہے تھے وہ بھی کاٹ دی سب کو مل جاتی ہے، بتا دے گا جس طرح کے جانور کی گوٹی کون سی اور ببل کے جانور اپنے جانور کی گوٹی کھانا سارا سوال کی بتا دیں سب ان کے لیے جانور اتنے نمبر کے نام لکھا وہ بھی سکے اس کی پہلی بتا کرو اس کو مگر پہلے نمبر بہت بہت بتا سکوں وہاں پر مسئلہ یہ نہیں تھا گوٹی امریکن وہاں مسئلہ یہ تھا کہ سو جہاں ان کی گوٹی کھانا ہے کہ بازی پہ ہوتا یہ کی بات ہوتی نمبر میں وہ بچی جانا ہے اور وہ ایک گوشت کا ٹکڑا لے گا سو گوٹیاں تک پھر ستر بھی ہوتے ہیں پہلے زمانے میں ستر کی بڑھ جائے سو گوٹیاں اس کے اندر ڈال کے شوربا بن گئی باقی لوگوں کو شوربا گرایا وہ دور بولا کیونکہ دو کی طرف سے بڑھ گئی اور ہر گوٹی میں آدھا آدھا شیئر کرتے سرکار کی آدر پہ نمبر نے گوٹی کا یاد یہ بولا سنا پچاس گوٹیاں اور بولنے اور پچاس گوٹیاں بولا ہے
پہلے قربانی کی پھر منوایا پھر تین چیزوں کی سب کی ضرورت
آئندہ اگر اللہ نے زندگی تو آئندہ سر آئندہ سر میں نے بتا دوں گا یہ سب سے وہ خود بول رہے ہیں یہ سب سے تم بتا دو خود کو اور یہ سب جان والا جو خود اور پھر کبھی وہ تم سمجھ گیا
مرنے والے بھی
مرنے والے کی اولاد، مرنے والے بچے کا، مرنے والے کی بیٹی، مرنے والے کی بڑی کے حیات، ثواب اور فضیلت اپنی جگہ، مگر سارے دنیا کے اعتبار سے وہ سب نقصان ہو جائے کر، ثواب اور فضیلت اتنا ہی بتایا جائے لیکن کہیں گے وہی میں مرتا ہے جب چلو بچیا چلی مرتا، اسی طرح کتنا ہی ثواب اور فضیلت بتایا جائے آپ نے بچہ ہو سکتی ہے سر سے سات کا پایا اٹھا جو زندگی بھر کے ساتھ میں محروم ہوا، وہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی حج کے لیے نہ آپ حج نہ سمجھنا، یہ قدم سے مجھے دیکھتے رہنا میں کیا سمجھ رہا وہ تمہارے کام ہے، اسی طرح سے بات نتی جب تک میرے آیات روایت میں کو سب راجا اپنے کو سب نہیں کرنا جو زندگی میں سب اسے بھی سب راجا ہے سرملا سمجھتا ہے نام مسئلے رب اور ہدایت نام پیدا کرتے ہیں جیسے حج میں حضور کو دیکھنے جاؤ حج کرتے ہیں اور ایسی گھر کے ٹکڑوں سے محروم ہو جانے والوں جہاں تمہیں صبر نہ آئے بات کر ملا کو دیکھنے جاؤ سہولت یہ کیا تھا کسی کا جواب دیتا پاون الفاظ سے صبر نہیں کروا سکتا آپ صبر آ جائے گا جب وہ دیکھے گا کہ کر ملا میں کیسا بوڑھا باپ ہے جو اپنے جوان کے سینے سے پرچی بھی نہیں کر سکا مگر سارے صبر نہ پریشانی نہ گھبراہٹ نہ مل سکتا اگر کبھی کسی کا بھائی مارک ہے اور اسے صبر نہ رہا ہو تو دیکھے نرملا کا ایک ایسا بھائی تھا جس نے اپنے چھوٹے جماعت بھائی کے بازو کٹ دیے اور اسے مراد کے کنارے کر کے لے جانے کی لنچا کر سکا، اگر بہن گوا کر بہن بھائی کی موت برداشت نہ کرے تو سوچ لے کہ نرملا نے کیسی بہن بہنر کی جو اس کا بھائی اخبار اجازت لینے خود بہن کے پاس گیا، اگر نرمل اگر اپنی بچی کو صبر نہ رہا میرا پاس آ رہا گیا آپ صبر کی بات کرتے ہیں اگر میں سے صبر کروں تو کرملا کی اس کی اپنی ماں کو دیکھ لے آگے جتنا بابا نہیں مارا گیا تب آپ یہ بھی کھانا پڑ رہا ہے تھوڑے بھی کھانا پڑ رہا ہے، اور اگر تکلیف کی بیوی صبر نہ رہا میرا شریر کے حیات مارا گیا آگے بندوں کے باؤں سے میں صبر کیسے کروں، وہ آگے نماز سے پوچھ لے لیلا سے پوچھ لے کس طرح سے ڈالتے ہیں اس کو تیروں سے چلنے سے ڈال ڈالنے کا سواب اگر صبر نہ رہا ہوں تو میرا بابا مارا گیا بچے کیسے صبر کروانے میں کیسے صبر کروں، وہ آگے اس بیٹے کو دیکھ لو جب آئی بابا نہیں مارا گیا ہاتھوں میں ہاتھ پڑی نہیں پڑ گئی پڑھو میں دیکھ نہیں پڑ گئی اور بس وہی ہے جواب ہر مرنے والے کے بارش سے چلتا ہے تمہارا تک اور وقت ہمیں وہ سمے کے الفاظ میں بتا دیں مگر ہمیں پتا ہے ساری نفسیات ساری الفاظ سے تمہارے سب کو سب کا حق نہیں بن سکتے کہ الفاظ مگر اتنا سوچ کے اطمینان کر کہ کبھی ایسا ہوتا کہ تمہیں وہ وقت لا بھائی کی بات تمہارے کیا کر مرنے والا سینکڑوں کی دور ہے بارش نہیں آئے اگر کتنے شان و شوکت کے ساتھ تجویز و تقدیر کے سارے مراحل کر پاؤں اور ایسی مقدس جگہ سکوں تو یاد کر لو کہ جہاں بارش نہیں تھے یا پہنچے میں جانتا ہوں کہیں پہنچ بھی جا کر پہنچے یا کبھی پہنچ پائے تو تجویز و تقدیر سے میں آرام سے ہوں اور کہیں بارش سہارے پڑا نہ بابا کی میت کو مکل مل سکتا نہ بابا کی میت کو سفر میں آ سکتا نہ بابا کو سپن کر سکتا ہے، ارے ارے مرنے والے کی موت اتنا ہی بڑا سب والے کی آئی مگر مرنے والا سمجھ تو ہوا اور ہر کو برا سال میں دفن ہوا اور جوارے سارے برا سال میں دفن ہوا مگر کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دفن تو چھوڑے الٹا منظر یہ ہوتا کہ ایک بار حسین اپنے کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز لگانے لگے. اس بات کا اپنا میرا بھیا سارا جا چکا ہے, اب کے گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ پتا نے باہر آ کر اپنی بندر سے کہا کہ میرے باپ کے سپاہی گھوڑوں کی تال بندی کر رہے ہیں, اس لیے جو ہمارے ساتھ دونوں صاحب ہے عرب والوں تمہیں پتا ہے جب ہم پورا انتظام لیتے ہیں تو لاشا کی سامان بنتی ہے, لاش کے سامان بھرنے کی تیاری کرو. اتنے انتظام سے دفن کیا گیا ماتا لاشا, ایک بار گھوڑے تیار ہونے لگے ان کی موت کو پھر بھی پیرم آ گئی, سڑک کے آگے بڑھے. ارے ہمارے صاحب ہمارے سردار نے بڑی بچی کی ہے, بدل تک کے مطلب نہیں کیا اس کے لاشے کی ٹوپی دوں گی. میرے ساتھ اچھا ان کے ہمارا بہت سا بڑا چل رہا ہے, لے جاؤ سنا صاحب ابھی تک اکیلا سڑک کے آگے بڑھا بادشاہ کی تلاشا نہیں لے جاؤ. ایک ایک مرنے والے کے بارے باتیں ہیں, جاننے والے آتے ہیں اپنے مرنے والے کا لاشا لے جاتے, بدل کر منا کے میدان میں آخر میں کرتا لاشا رہ گیا. کوئی نام سے بولنے والا نہ تھا, ارے اکبر زندہ ہو کے آگے آگے کرتے صاحب سب کے نواز سے تلاشا ہے, علی اور فاطمہ کے لفظے فکر کا لاشا ہے, حسین ابن علی کا لاشا ہے, وہاں کوئی نہ تھا. مرزا نے کہا جیسا بھی ذرا باہر آ کے یہ منظر تو دیکھیے, اب تو یہ منظر تو بھیا تھا لاشا مجھے سفر تو درکنا گھوڑوں کی سامنے ایک بار بنت کے مدینے کا رخ کیا. نانا رسول خدا جس حسین کو سینے میں بلا دو گے, ارے آ کے دیکھو اس کے سینے میں گھوڑے دوڑے. آپ کی یہ مجھے قیمت تیس چالیس سوال کی حضور عبداللہ رحمت اللہ قسمت کو آنے کے لیے تمام زوردار منصوبوں کے سردار حسین ابن علی کی سوار سے ملنا تھا. خدا بندہ مجھے اکبر کے لاشے سے سمجھ